بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. منجی عالم بشریت مہدی موعود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا یوم ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق کا بحران. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب ناظرین، آپ مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ گزشتہ منگل سے دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ، جسے داعش بھی کہتے ہیں، اس نے عراق کے شمالی علاقوں، خاص طور پر صوبہ نینوا و صلاح الدین میں حملہ شروع کیا ہے، اور موصل و تکریت جیسے شہروں پر اس نے اپنی وحشیانہ کارروائیاں انجام دی ہیں. سنی مسلمانوں کے نام پر جو یہ کلنک کا ٹیکا ہے، جبکہ سنی اہل سنت حضرات انتہائی پرامن مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس دہشت گرد گروہ نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خود کو ایک فرقے سے وابستہ کر کے خود مسلمانوں کا قتل عام کیا. موصل اور تکریت شہروں میں جہاں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس نام پر اس قسم کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں کہ گویا وہ کسی ایک خاص فرقے کے خلاف یہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ گزشتہ چار دنوں سے عراق کے شمالی علاقوں میں دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر، بلکہ 90% سے زائد اگر کہا جائے تو شاید غلو یا مبالغہ نہ ہوگا، سنی مسلمان ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگ جو مسلمان اور اسلام کے نام پر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا تکریت اور موصل کے باشندے مسلمان نہیں، یا اہل سنت نہیں، یا سب سے بڑھ کر انسان نہیں؟ انسانیت کے نام پر یہ بدنما داغ ہیں جو اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ شام میں شکست کھانے کے بعد اب یہ اپنی بھرپائی اور تلافی کے لیے عراق میں اس قسم کی کارروائیاں انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہیں؟ اتنے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور رقم ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ اور جو ان کے حامی ہیں، وہ ان گروہوں کی مدد اور حمایت کر کے آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے علاقے میں امن قائم ہوگا، یا پورا علاقہ بدامنی، اور یوں کہا جائے کہ عالمی امن کو انتہائی خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اس سے دیکھتے ہیں.
عراق کے نینوا صوبے کے موصل شہر پر دہشت گرد تنظیم داعش کے قبضے کے بعد عراقی فوج کی جوابی کارروائی پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، جس کے بعد خبریں ہیں کہ موصل میں داعش دہشت گردوں کے پیر اکھڑ گئے ہیں، جبکہ موصل پر قبضے کے بعد خود کو اس شہر کے گورنر کی شکل میں پیش کرنے والے داعش کے چیچنیائی کمانڈر محمد میلادوف کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ عراقی فوج موصل کو پوری طرح سے آزاد کرانے کے لیے اس شہر کی طرف بڑھ رہی ہے. عراقی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق داعش کے دہشت گرد موصل سے شام کے سرحدی علاقوں، بالخصوص ربیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. عراق میں دہشت گردی کی شدید لہر کے درمیان امریکہ نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ عراق کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے، جبکہ روسی پارلیمنٹ کے بین الاقوامی امور کے کمیشن کے سربراہ نے امریکہ کو عراق کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اپنے تمام پڑوسی ملکوں کی سیکیورٹی کو اپنی سلامتی سے جڑا سمجھتا اور ہمیشہ علاقے کے تمام تنازعات کے لیے تعمیری تعاون پر تیار رہتا ہے، اور دہشت گردی کے خطرات کو بخوبی سمجھتا ہے. حالانکہ بہت سے علاقائی ممالک علاقائی ملکوں میں آگ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے شعلے ان تک نہیں پہنچیں گے، جبکہ شام اور علاقے میں تکفیریوں اور دہشت گردوں کی جو آگ لگائی گئی ہے، اس کے شعلے اب مغرب اور یوروپی ملکوں تک پہنچ رہے ہیں. جہاں تک عراق کا معاملہ ہے تو عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائی اس ملک کے عوام کی بھرپور حمایت سے جاری ہے. عراقی عوام اپنے ملک کے موجودہ حساس حالات کو سمجھتے ہوئے داعش کے خلاف فوج کی کارروائی کی حمایت کرنے کے ساتھ ہی ملک کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فوج کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. عراقی ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ بابل صوبے کے 5,000 سے زیادہ لوگوں نے نینوا، صلاح الدین اور کرکوک صوبوں میں فوج کے ساتھ جڑنے کے لیے اپنا رجسٹریشن کرایا ہے. عراق کے متعدد شہروں کے بہت سے لوگوں نے حکومت اور فوج سے اپیل کی ہے کہ انہیں داعش سے جدوجہد کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے. بصرہ شہر میں 13,000 سے زیادہ رضاکاروں نے فوج کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم نوری مالکی نے بھی پورے ملک سے داعش کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ موجودہ حالات میں پورے عراق میں ملک کے امن، سلامتی، استحکام اور سالمیت کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف ایک عوامی اور قومی عزم دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ عوام کے اس بھرپور تعاون میں عراق کے اعلیٰ مذہبی رہنما آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی اپیل کا بھی اہم کردار ہے۔ سنی مذہبی رہنماؤں نے بھی اسی طرح کے بیانات دیتے ہوئے دہشت گردوں سے ملک کی حفاظت کو سب کا مذہبی اور قومی فریضہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس وقت عراق کو سنگین خطرات کا سامنا ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے لیے عوام کے اتحاد اور عوام اور قبائلی فورسز کی جانب سے فوج کے ساتھ بھرپور تعاون نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ملک میں پائے جانے والے تمام اختلافات کے باوجود عوام ملک کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس ملک کے عوام حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اس ملک کو کسی بھی محاذ پر کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی عراقی حکومت کو پوری دنیا کے ان تمام ملکوں کا تعاون حاصل ہے جو حقیقی معنوں میں دہشت گردی کو پوری دنیا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا سنگین خطرہ لاحق ہے عراق کو موجودہ صورتحال میں تکفیری دہشت گردوں کی طرف سے؟ شام کے بعد انہوں نے عراق کا رخ کیا، کیا عراق کی بھی صورتحال شام جیسی ہونے والی ہے؟
جی بہت شکریہ۔ میں آغاز کروں گا قدیم عبرانی زبان کی ایک ضرب المثل ہے کہ جب سانپ مر رہا ہوتا ہے، سانپ رینگنے والا جانور، یہ جب مر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، تو اپنی دم سے ارد گرد جتنا بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہوتا ہے اسے تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مرنے سے پہلے۔ آج یہ کہتے ہوئے مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ آج سعودی عرب کی حیثیت اس سانپ کی طرح ہے جو کہ عبرانی زبان میں، جس کے بارے میں ضرب المثل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ سعودی عرب بڑی دہائیوں سے مشرق وسطی میں اپنا تسلط، سیاسی تسلط قائم کیے ہوئے تھا، جس میں امریکہ اور امریکہ کے جو باقی حواری تھے انہوں نے یہ تسلط جو ہے اس کا برقرار رکھنے میں کچھ حد تک، کافی حد تک مدد کی تھی۔ اس کے عوض اس نے اپنا تیل اس طرح بیچا، اپنے وسائل اس طرح بیچے، قدرتی وسائل، کہ ہم کہتے ہیں کہ جب چوری کے جو ہوتے ہیں نا کپڑے، وہ بڑے، اس کا گز چار گز کا ہوتا ہے جو دیتا ہے چور۔ تو یہ جس طرح سے سعودی عرب نے اپنے وسائل تباہ کیے، اپنے وہ جو ہے سستے داموں سب کچھ بیچا، تو اب آہستہ آہستہ مغرب میں بھی یہ شعور اجاگر ہو چکا ہے۔ میری پچھلے 2-3 ہفتوں میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں، یہاں کے جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے 6-9 ماہ کے دوران جو فیصلے کیے گئے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں، بالخصوص برطانیہ میں، ان میں لوگوں نے اب جو پالیسی فارمولیشن میں، جو کہ پالیسی میں ان پٹ دیتے ہیں، جن کی حیثیت ہوتی ہے فورن آفس میں اور ڈیفنس منسٹری میں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ باور کر لیا ہے کہ مشرق وسطی کا جو امن ہے اس میں سب سے بڑا رول اس امن کو تباہ کرنے میں سعودی عرب کا اپنا رول ہے۔ جتنی دیر تک یہ امن تباہ رہے گا، سعودی عرب کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو آل سعود کا، وہ اس کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی رپورٹ میں اور آپ کے اپنے جو کمنٹس تھے علی عباس بھائی، وہ ان میں آپ نے بڑے بہترین طریقے سے یہ آغاز میں فرمایا کہ یہ دیکھیے، پسپائی جب ان کو ہوئی شرمناک سعودی عرب کو سیریا میں اور لبنان میں، تو اب انہوں نے رخ کر لیا اسی سانپ کی طرف جو اپنے دم سے باقی چیزوں کو مارتا پھر رہا ہے، جھاڑیوں کو، گھاس پھوس کو. تو اس نے رخ کر لیا اب عراق کی جانب. اب عراق کی جانب بیچ میں یہ بھی دیکھیے کہ کچھ ایسے بھی چھپے ہوئی قومیں ہیں، ایسے چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو کہ سعودی عرب کی یہ جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیکنالوجی، ملٹری نو ہاؤ اور اس کے بارے میں کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر جہاں ہیں وہاں ان کو یہ معلومات دینے میں وہ ان کی سپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی. آج یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو جتنے یہ جنگجو کام کر رہے ہیں، کہنے کو تو یہ آئسس کہا جاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ فار عراق اینڈ لیوانت، لیوانت پرانا نام ہے اس خطے کا جس میں آج چار ممالک اس کو بناتے ہیں، جورڈن ہے، سیریا ہے، لبنان کا کچھ پارٹ ہے، عراق کا کچھ پارٹ ہے. تو اس آئسس کا جو یہ دہشت گرد ہے، یہ دیکھیے یہ آؤٹ فٹ یہ ریڈیکلائز کہاں سے ہوتے رہے ہیں پچھلے 20 سے 25 برس میں. ان کی ریڈیکلائزیشن، ان کی ٹریننگ، ان کی گرومنگ ساری کی ساری سعودی عرب کرتا رہا ہے. یہ ان کو یہ ریکروٹ کرتا رہا ہے ناردرن کوکیشین ریجن رشیا کا جو ہے وہاں سے، داگستان سے، انگوشتیا سے، آرمینیا سے، چچنیا سے، ازبیکستان سے، تاجکستان سے، وہاں لوگوں کو ریکروٹ کر کے پچھلے 20-25 برس میں یہ انہوں نے ایک ایسی دہشت گرد جنگجو اور اکثریت پسند اور یہ انہوں نے ایک فورس تیار کی جس کی اس وقت کہتے ہیں تعداد جو ہے اس وقت تعداد مڈل ایسٹ میں 28,000 کے، یہ بڑے میں کیئرفل ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور برٹن میں ان کو انڈورس کیا جاتا ہے کہ 28,000 کے قریب یہ دہشت گرد ہیں جو کہ لبنان میں بھی برسرے پیکار ہیں، ابھی سیریا میں بھی ہیں اور ساتھ اب انہوں نے رخ کر لیا ہے عراق کا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلوجہ میں ان لوگوں نے اپنی جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور اسی طرح سے باقی گرد و نواح کے جو ایسے آپ کو ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں اور بلکہ اب بڑے بڑے شہروں میں بھی انہوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ ایڈوانس ان فورسز کا ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ایک اور جو ہے بڑا اہم مظہر اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ویپنز، یہ نو ہاؤ، ملٹری ٹریننگ اور کمیونیکیشن، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور فنڈز یہ کون فراہم کر رہا ہے. یہ بہت بڑی، دیکھیے آج یہ لوگ جاہل گنوار، نہ ان میں کلچر ہے، نہ ان میں سویلائزیشن ہے، نہ تہذیب و ثقافت نظر آتی ہے ان لوگوں میں، یہ درندے وحشی ہیں، نہ ان کی احساسات ہیں، نہ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، نہ یہ انسان کو انسان، نہ بھائی بہن کی محبت ان میں ہے، نہ بیٹے ماں کی محبت ہے، وحشی درندے ہیں. ان وحشی درندوں نے جس طرح سے تباہی اور بربادی پھیلائی ہے، ذرا ایک بات دیکھیے ان کو یہ جو لیٹسٹ اسالٹ ویپنز ہیں، اسالٹ رائفلز کون دیتا ہے، ان کو موٹر فائر جو شیلز ہیں وہ کون دے رہا ہے، ان کو راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز کون دے رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ان کو لیٹسٹ جو ہے یہ ملٹری وہیکلز کون دے رہا ہے، آرمڈ پرسنل کیریئرز کون ان کو دے رہا ہے، اور ان کو جو میپنگ جو ہے، الیکٹرانک میپنگ ہے، جی پی ایس سسٹم ہے، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے. ایسے یہ آنن فانن ایک جہل گنوار بدو اٹھ کے، دہشت گرد اٹھ کے کسی علاقے میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیلا نہیں، اتنی افیکٹولی پھیلا سکتا جب تک کہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ویپن کی انوینٹری اور اس پہ کمانڈ جی. اور اس پہ پھر لیڈرشپ نہ ہو، اور وہ ساری کی ساری ہمیں آج کسی قسم کا شک نہیں ہے وہ سعودی عرب کے تھرو.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا اجازہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب. جی میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام.
جی راشد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے شام میں ان دہشت گردوں نے تباہی و بربادی مچائی، کیا اسی طرح کا خطرہ اب عراق میں بھی، اگرچہ انہوں نے ظاہر ہے کہ عراق کے بڑے، جی شکریہ، ظاہر ہے کہ انہوں نے عراق کے ایک بڑے علاقے پر یعنی شمالی علاقہ جو ہے نینوا صوبہ جو ہے یا صلاح الدین ہے، اس میں انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لیکن کیا اسی طریقے سے خطرہ جس طرح سے شام میں تھا ان کا عراق میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بھی آپ کو امام زمانہ کی شمع ولادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت آپ تمام لوگوں کو پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ.
جی عراق میں بھی اسی طرح جس طریقے سے شام میں دہشت گردوں کے عزائم تھے شام کو تباہ کرنے کے، ٹھیک وہی عزائم لے کر کے وہ عراق میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ شام میں جو ان کی ایک مکمل شکست اور پسپائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، اور اس سے جو ان کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ شام میں داخل ہوئے ہیں. پھر یہ کہ شام میں اور عراق میں الیکشن کے ذریعہ جو جمہوریت کا عمل کامیاب ہوا ہے اس کی ایک مزید جھنجھلاہٹ ہے، جس کی وجہ سے جیسا کہ ابھی ہمارے پیش رو فاضل تجزیہ نگار نے تجزیہ نگار فرما رہے تھے کہ سعودی عرب کے لیے اس کے پیچھے اصل ہاتھ ہے، تو وہ اسی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ اب یہ سعودی عرب کو بھی پوری طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ شام میں اور عراق میں جو جمہوریت کا عمل فروغ پا رہا ہے یہ ان کی موت کا پروانہ ہے، یہ شاہی حکومت کا آل سعود کی شان، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اب رہی یہ بات کہ وہ شام میں کس حد تک اس حد تک کیا نقصان پہنچا سکیں گے شام کو، تو یہ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ شام میں جب یہ لوگ دہشت گردی میں مصروف تھے تو خود عراق کی حکومت ان کی دہشت گردی کو قریب سے مشاہدہ کر رہی تھی اور اس خطرے کو اس وقت بھی عراقی حکومت درک کر رہی تھی، حتیٰ کہ عراقی حکومت نے ٹرکی کے راستے جب شام میں دہشت گرد داخل ہو رہے تھے تو اس کو روکنے میں بھی عراقی حکومت نے مدد کی تھی. اور پھر یہ کہ عراق میں ایک جمہوری عمل ایک یعنی کہ اگرچہ ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن وہ بہرحال 6-7 سال سے ایٹ ورک ہے، وہ مؤثر ہے، تو اس وجہ سے بھی پارلیمنٹ ہے اور جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں یہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عراق جیسے ملک کو دہشت گردی سے خطرہ ہے اور ان تکفیری دہشت گردوں سے خطرہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکی جارحین کی طرف سے خطرہ تھا عراق کو، اور امریکی یعنی جو امریکی جارحین کے جو جن کے زیر اثر آ کر کو انہوں نے امریکی جارحیت کی تھی، یعنی سہونیوں سے جس طرح خطرہ تھا، تو یہ اچھی طرح پہلے سے درک کر چکی ہے عراقی حکومت، اور دہشت گردوں نے جو رخ مورا ہے یہ عراق کی حکومت یا عراق کے عوام کے لیے کوئی اچانک نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شام میں پسپائی کے بعد وہ عراق کا رخ اختیار کریں گے، چنانچہ ذہنی طور سے نفسیاتی طور سے عراق کے عوام اور عراق کی حکومت اور عراق کی سیاسی اور مذہبی قیادتیں تیار ہیں، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی فوج بہت ہی چابک دستی سے اور بہت ہی جافشانی سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
کہ میں یعنی رمادی میں جس طریقے سے عراقی حکومت نے پسپائی سے دوچار کیا، جس طریقے سے عراق کی حکومت اور عراق کے عوام متحد رہے ان تکفیری دہشت گردوں کے مقابلے میں.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جی اس وقت اوسلو ناروے سے ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی ریحان نقوی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر ریحان نقوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل ہی کی بات ہے، یعنی کل رات کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شدید الفاظ میں داعش جو دہشت گرد گروپ ہے دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے نام سے، اس کی مذمت کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا صرف گروپ کی مذمت کرنا کافی ہے؟ اگر یہ دہشت گرد گروہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی نگاہ میں، تو سلامتی کونسل کو کیا اس بات پر غور و فکر یا توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو اسلحے کون دے رہا ہے، ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کو پیسے کون دے رہا ہے، اور یہ گروہ کے افراد کہاں کہاں سے مہیا کرائے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں ان حکومتوں پر لگام کسنے کی کوشش کی جاتی ہے سلامتی کونسل کی جانب سے، جن کی سرپرستی میں یہ گروہ اس قسم کی بہیمانہ کاروائیاں انجام دے رہا ہے؟
جی، آپ نے کافی اہم بات کی کہ صرف مذمت تو یقیناً کافی نہیں ہے۔ نوری المالکی نے یونائٹڈ نیشن سے، اقوام متحدہ سے، اور ایو سے، اور عرب لیگ سے، تینوں سے مدد مانگی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کرنے میں عراق کی مدد کی جائے، لیکن فی الحال تو صرف معاملہ جو ہے مذمت کی حد تک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر جو پرماننٹ جو اس کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرس ہیں، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں ایک طرف روس اور چین ہے، تو دوسری جانب امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور ان کے یقینی طور پر قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ اپنے ایک خاص قسم کے تعلقات ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم، اتنا زیادہ نہیں معلوم کہ یونائٹڈ نیشنز کس حد تک پہنچی ہے یا انہوں نے کس قسم کا بیان جاری کیا، لیکن اتنی جلدی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی کہ یونائٹڈ نیشنز کے ٹروپس عراق میں بھیجے جائیں جو عراقی فوج کی مدد کریں، اتنی جلدی یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ اس میں خطے کے ممالک، خلیج فارس کے ممالک اور کچھ پرائیویٹ ڈونرز بھی ہیں جو کہ داعش کو مدد کرتے ہیں، تو یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کیونکہ اس میں امریکہ کے اپنے مفادات اور سعودی عرب کا عمل دخل اور قطر کا عمل دخل بھی اس کے اندر ہے۔
جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ بات کھل کر سبھی کہنے لگے ہیں، حتیٰ اقوام متحدہ کے نمائندے برائے عراق نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ تکفیری عناصر کا جو خطرہ ہے، ان کی جو دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ علاقے، ریجن اور اس سے باہر بھی جا سکتا ہے، اور کل سلامتی کونسل کا جو بند کمرے کا اجلاس ہو اس میں وہ موجود بھی تھے اقوام متحدہ کے نمائندے جو عراق کے تعلق سے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطرے کو درک کرتے ہوئے اب علاقے کی حکومتیں ہوش کے ناخن لیں گی، یا بدستور سعودی عرب، ترکی اور قطر جیسے ممالک اس قسم کے سانپ کو بقول آپ کے دودھ پلاتے رہیں گے؟
آپ نے بڑے اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے۔ ابھی سے کچھ 4-5 گھنٹے قبل اپنے جمعہ کے خطبہ میں آیت اللہ سیستانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، انہوں نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں بڑا یہ کلیئرلی یہ میسج دیا ہے، نمبر 1 کہ تمام جو مسلمان ہیں، چاہے شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہ اس چیز کو جان لیں کہ یہ لوگ سنی نہیں ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ پہلے بھی کر دیا، اور دوسرا یہ متحد ہو جائیں ان تکفیریوں کے، ان دہشت گردوں کے خلاف۔ اور یہ جو بوکو حرام بھی کے نام لے کے جو نائجیریا میں کام کر رہے ہیں، نصرہ کی شکل میں جو سیریا میں ہیں، اور مختلف ان کے نام ہیں، اور طالبان کی شکل میں یہ پاکستان میں بھی، لیکن ان کے پیچھے ان کی جڑیں، ان کی جو جس کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں وہ سعودی عربیہ ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلوں کہ آگے جو اسکرپٹ ہے اگلے ایک ہفتے کا، میں بڑی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علی عباس بھائی، کہ جب اگلے جمعے کے روز آپ یہ پروگرام کر رہے ہوں گے 7 دن کے بعد، تو جو ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران وزیر اعظم نور المالکی جو ہیں یہ اپنی پارلیمنٹ سے یہ ووٹ لے چکے ہوں گے سٹیٹ آف ایمرجنسی اور وار فوٹنگ ڈکلیئر کرنے کے بارے میں۔ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے 325 ممبرز ہیں اس کے، और 163 मेंबर्स की चाहिए। अब ये ऐसा एक टाइम होता है रमजान से पहले जिसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन छुट्टियों पे गए होते हैं, अपने आबाई गांव में गए होते हैं, उमरा की गरज से गए होते हैं, इधर उधर गए होते हैं। इस वक्त कोरम पूरा नहीं है, मुश्किल से 130 135 लोग इस वक्त पार्लियामेंट में आते हैं। 163 का हिंसा चाहिए ये पास करने के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो साथ ही अगला जो काम होने वाला है वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस पे एक रेजोल्यूशन की जानब बढ़ेगी, और उस रेजोल्यूशन के बाद ये अगले एक हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट होने वाली मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पेशींदगोई दे रहा हूँ, और उसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, इसमें एक चीज़ हमें बहसियत मुसलमान होने के किसी किस्म की ये कंजेक्चरल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए कि ये मुसलमानों के या निहत्ते जो फलूजा के लोग हैं, तकरीत के लोग हैं, जो मोसुल के लोग हैं, निहत्ते मुसलमान जो हैं, उनके कत्ले आम रोकने के लिए कोई बैन अल-अक़वामी ताकतें कोई अमल अपना रोल प्ले करेंगी, ये कतई नहीं है। और रोल उन्होंने जो प्ले करना है वो ये है कि आप जानते हैं पिछले 5 बरस के अंदर, पिछले 5 बरस के अंदर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स की, और इनमें जो काम कर रही बहुत सारी ऑयल और गैस की कंपनीज, उनकी $70 अरब की इन्वेस्टमेंट है इराक में। सिर्फ जो एक्सन मोबिल है, एक्सन मोबिल की $50 अरब की इन्वेस्टमेंट 2009-2010 में सिक्योर की गई थी। तो ये अगर रोल प्ले करेंगे कोई यूएन अम्ब्रेला के अंदर, तो वो इनका बगदाद में या करबला में या नजफ में या बसरा में या फलूजा में, इन इलाकों में तकरीत में नहते मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं होगा, बल्कि कुरना जो ऑयल है उसके 5 जो बड़े वेल्स हैं उनमें इनकी जो इंटरेस्ट है, इनके मफादात हैं, उनको बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये आते हैं, अब इस वक्त देखिए, इस वक्त 4,500 के करीब दहशतगर, जो लेटेस्ट जो आज की डेवलपमेंट है, वो कुरना के जो 5 बड़े बड़े वेल्स हैं उनसे 45 से 46 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए हैं। अगर ये आते हैं यहां पे, तो जैसे आपको पता है 2003-2004 में भी हुआ था, बहुत सारे ऑयल वेल जो मेजर थे उनको जला दिया गया था, और 16-17 अरब डॉलर का कीमती तेल जो है इराक का जल गया था। अब इस वक्त सऊदी अरब को है अपनी डर लगा हुआ है कि सन 2030 में सऊदी अरब का ऑयल 70% डिप्लीट हो चुका होगा। ये फैक्ट सऊदी देते हैं, ये सऊदी ऑयल मिनिस्ट्री के मुताबिक, उनके जो ऑयल कंपनीज बताती हैं कि सन 2030 में, यानी आज से 16 बरस के बाद, उनका 70% तक तेल उनका डिप्लीट हो चुका होगा। अब वो चाहते हैं वही जो ऐसे विलन की तरह जो फिल्मों में जो मरते मरते भी कोई ना कोई ऐसा काम दिखा देता है, सऊदी चाह रहे हैं कि उनका ऑयल तो डिप्लीट हो रहा है लेकिन ये इराक का ऑयल भी डिस्ट्रॉय कर दें, जाया कर दें, ताकि इराक में डेवलपमेंट आओ। लेकिन अब जो इंडिपेंडेंट गैर जानबदार मुबसरीन यूनाइटेड स्टेट्स में या ब्रिटेन है, मैं फिर इसकी जानब आपका जो है तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन में या ब्रिटेन में, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इस तरह फ्रांस में, जर्मनी में, जो कि नेटो के पावरफुल स्टेट जो हैं, जो फंडिंग देती हैं, जिनकी फोर्सेस पावरफुल हैं, उन्होंने ये अब ये चीजें अपने डिसीजन मेकर्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बावर करवानी शुरू कर दी है कि देखिए अगले 7 से 10 बरस के दौरान सऊदी अरब की दिफाई, माशरती, माशी और जुग्राफियाई जो हदूद हैं ये बड़ी मुख्तलिफ हो जाएंगी, जिसका नुकसान आले सऊद को होगा। आले सऊद को इस चीज का एहसास है कि अगले 7 से 10 बरस में सऊदी अरब से 2 से 3 हिस्से हो सकते हैं। मैं ये गारंटी से तो नहीं कहता, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी पेशींदगोइयां भी हैं, असेसमेंट हैं, तज्जियात हैं, लोगों के तज्जिया हैं इसके बारे में कि सऊदी अरब 7 से 10 बरस में सऊदी अरब के 2 से 3 हिस्से हो सकते हैं। जब वो हो जाएगा, सऊदी अरब प्रियम्प्ट कर रहा है कि उससे पहले गिर्दोनवा के जो मुसलमान हैं, माल ममालिक हैं 6-7, उनको इतना दहशतगर्दी से इतना दबा के रखे कि करीब के सरहदों से उसको किसी किस्म का ये मुखालफत ना हो।
बहुत शुक्रिया आपका,
वहां से कोई ना आए इनके टुकड़े करने में।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू मेहमानों से जारी है, मगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं कराची स्टूडियो। राशिद अहद साहब, आपको दोबारा खुश आमदेद कहता हूँ, सभी मेहमानों और नाज़रीन को। राशिद अहद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने सुना होगा कि बुध को मूसल में जो तुर्की का कौंसल खाना था उस पर हमला करके 40 सिक्योरिटी एहलकारों और सफारतकारों और कौंसल जनरल को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले 22 से 24 तुर्क ट्रक ड्राइवरों को भी अगवा कर लिया इन दहशतगर्दों ने। ये तुर्की के साथ वाकया हुआ है दहशतगर्दों की तरफ से। दूसरी जानब जो खबरें मौसूल हो रही कि तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर मादूम डिक्टेटर सद्दाम के जानशीन इज़्ज़त इब्राहिम अद्दौरी को मूसल पहुंचा दिया है ताकि इब्राहिम अद्दौरी वहां पर कलदम बास पार्टी के बाकियात को मुनज़्ज़म करके दाइश के साथ दहशतगर्द ग्रोह दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम के साथ हमांग करें और इस तरह से इन कार्रवाइयों को कामयाब बनाएं। एक तरफ तुर्की के अफराद उनके सफारतकारों को गिरफ्तार कर रही है ये दहशतगर्द तंजीम और दूसरी तरफ तुर्की इन्हीं दहशतगर्द तंजीम की इस शक्ल में मदद कर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई खेल है? क्या पसे पर्दा कुछ और हो रहा है? जी
जी असल मसला यह है कि इस वक्त जो ममालिक दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहे थे इस वक्त एक तजाद और कन्फ्यूजन के शिकार हैं और मुनाफ़कत के भी शिकार हैं। जाहिर है कि तुर्की बहुत पेश था शाम में दहशतगर्दी को हवा देने में और बशारुल असद की हुकूमत को गिराने में। अब जबकि तुर्की अपनी यानी डिप्लोमेटिक ज़रूरियात के पेश नज़र और वहाँ खातिर ख़ाह कामयाबी ना मिलने के पेश नज़र ज़ाहिर है कि एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर रहा है जिससे वो ज़रा सा उन दहशतगर्दों की जैसी भरपूर मदद करनी चाहिए थी तो वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी वजह इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि जो आजमाए हुए हैं उनको आजमाना सही नहीं है और खुद बराह रास्त उनसे वो मामलात नहीं करना चाह रहे हैं दाइश से या इस किस्म के दहशत ग्रोह गर्द ग्रोह से। इसलिए क्या इसी वजह से उन्होंने इस वक्त ईरान के सदर रूहानी से एक बहुत जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उन्होंने इन दहशतगर्दों की मजम्मत भी की है। लेकिन ये एक रुख है तस्वीर का। तस्वीर का दूसरा रुख है कि वो अभी तक अपनी शर्मनाक पसपाई को तुर्की भी नहीं भूला है, ना सऊदी अरब भूले हैं, ना अमेरिका भूला है। ये लोग चाह ये रहे हैं कि अब इन दहशतगर्दों को हम खुद ना कंट्रोल करके ये शाम की जो बाकी मानदार रिपब्लिकन आर्मी के जो लोग बचे हुए हैं उनके जरिया इसको कामयाब बनाया जाए। ये अमेरिका का भी रवैया पुराना रहा है। हम और आपको सभी मालूम है कि 19 सितंबर 2005 में जब बसरा में दो बरतानवी अथॉरिटी को पकड़ा था वहां की हुक्काम ने बसरा के, तो वो जो है वो गोए के दहशतगर्दी में मलविस थे। हालांकि वो बरतानिया के फौजी थे और दहशतगर्दी में मलविस थे। खुद एक दहर जमाई सहाफी हैं, उन्होंने उस वक्त लिखा था कि जो ये ड्राइवर हायर करते हैं और ट्रक को भरे हुए ट्रक सामान से भरे हुए ट्रक को उन ड्राइवर को देते हैं और कहते हैं कि बसरा के फला मार्केट में ले जाना, फिर उसके बाद उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ा देते थे और अगर वो सुन्नी इलाके में उड़ाते थे तो इसका शिया इलाके में उड़ाते थे तो इसका इल्ज़ाम वो सुन्नी दहशतगर्दों पर रखते थे और अगर वो शियों में तो फिर इसका सुन्नी पर रखते थे। गोया कि इस तरह वाइस वर्सा वो चलाते थे। तो अभी भी अमरीका, टर्की, सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक जहां एक तरफ दहशतगर्दों की मजम्मत कर रहे हैं और जैसा कि उन पर वाजे हो गया है और मजहब खुद रहबरे मुअज्जम ने भी इस बात को बहुत वाजे किया है, ईरान के रहबरे मुअज्जम आयतुल्ला खामनाई ने, कि दहशतगर्द अब अपनी पुश्तपनाहों अब अपने पुश्तपनाहों की तरफ पलटेंगे तो ये खतरा भी उनको है। और हम देख रहे हैं कि खुद अभी हाल ताज़ा मिसाल ये है कि इस वक्त यही दहशतगर्द तालिबान की सूरत में ईरान ये पाकिस्तान के कराची के एयरपोर्ट पर हुए और दीगर कार्रवाइयां पाकिस्तान में, तो तालिबान से ज्यादा खतरनाक दहशतगर्द अलकायदा है और अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक दहशतगर्द ये दाइश हैं, जो उन यानी उनके सामने मान पड़ गई है अलकायदा की दहशतगर्दी, और इन सब के बनाने वाले यही हैं, यही लोग हैं। तो ये एक बात दीगरे, एक ऑप्शन नाकाम होता है दूसरा ऑप्शन लाते हैं। इनका यह है कि किसी तरीके से आलम इस्लाम को डिस्टेबलाइज किया जाए, खुसूसन आलम इस्लाम के उन ममालिक को जो अमरीकी जहाबीनी अमरीकी पॉलिसी से नहीं रखते, मसलन शाम हुआ या लिबनान हुआ या ईरान हुआ, और चूंकि इराक और ईरान में एक बहुत बड़ी हमाहंगी है, इराक ने भी शाम की यानी कि मदद में किसी किस्म की कोताही से काम नहीं लिया और दहशतगर्दों की किसी तरह से मदद नहीं की, बावजूद है कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इराक उनके साथ कोऑपरेट करे शाम में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के, लेकिन इराक ने बिल्कुल इस मामले में साफ इनकार कर दिया। तो ये गोया के ये जो तजाद है वो तजाद खुद अमेरिकन और सऊदी अरब की पॉलिसी में है, टर्की की पॉलिसी में है, और इस तजाद का नुकसान भी उनको पहुंचेगा।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
ऑप्शंस बना लें, कितनी ही मंसूबाबंदियां कर लें, अब खित्ते के आवाम जो है वो तमाम साजिशों को समझ गए हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राशिद साहब।
देख रहे हैं कि अगर इन दहशतगर्दों और तकदीरी दहशतगर्दों को रोकने के
जी, बहुत शुक्रिया, माजरत चाहते हैं आपसे। रेहान नकवी साहब, आप देखें कि शाम में शिकस्त खाने के बाद अब उन्होंने इराक़ का रुख किया है। शाम में हालात दूसरे थे, शाम में अमेरिका और मगरबी ममालिक ज़बानी और अमली हर एतबार से बशार असद के ख़िलाफ़ थे, लेकिन कम अज़ कम इराक़ के ताल्लुक़ से सूरत हाल मुख्तलिफ है कि यहाँ पर वही दहशतगर्द गुरु जो शाम में लड़ रहे थे, जब यहाँ लड़ते हैं तो अमरीका और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान और मगरब इनकी मजम्मत कर रहा है, और ओबामा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इनके ख़िलाफ़ हर ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं। तो जब शाम में उनको शिकस्त हुई तो क्या आप समझते हैं कि इराक में वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे?
जी, इसमें दो तीन पॉइंट्स का आपने जिक्र किया है। पहली बात तो यह कि उनको शाम में शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन वो शाम से बिल्कुल निकाल नहीं दिए गए। अभी भी बहुत सारा इलाका शाम में ऐसा है जो दाइश के पास है, और ये अंबार प्रोविंस जो इराक वाला है उसके साथ का इलाका जो लगता है सारा सीरिया में, वो वहां से यहाँ आते छुपके और यहाँ से फिर वहां चले जाते, क्रॉस बॉर्डर इनकी मूवमेंट हुआ करती थी। अब जाहिर है कि वहां से काफी पसपाई का सामना करना पड़ा तो वो फिर अंबार में आ गए, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल वहां से खत्म हो गए ये गालिबन दुरुस्त नहीं होगा। उनको वहां से भी सपोर्ट अभी भी मिलती है और वो काफी इलाका वहां से कंट्रोल करते हैं, और अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने दो ढाई साल में जो कुछ शाम में हासिल नहीं किया वो बदकिस्मती से कुछ ही महीने में इराक में हासिल कर लिया, और तीन चार बड़े बड़े जिसमें से मूसल उनके पास और दूसरे जो शहर हैं ये फलूजा रमादी और तिक्रीत वगैरह उनके पास आ गए। अब जो सवाल है अमेरिका वाला, अमेरिका उस वक्त तक इन सब को सपोर्ट करता था जब शुरू में ये रेवोल्यूशन का नाम जो दिया गया था बशार अल असद के खिलाफ, तो सबको शुरू में सपोर्ट किया जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जब हिस्से बकरे होना शुरू हुए, फिर फ्री सीरियन आर्मी बनी, फिर अल नुसरा फ्रंट बनी, फिर उसमें से फिर दाइश बन गई, तो फिर उन्होंने देखा कि ये दाइश वगैरह बहुत ज्यादा बदनाम हो गए, तो उन्होंने जाहिरन उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया। लेकिन चूंकि उनके जो एलाइज हैं सऊदी अरब कतर वगैरह सारी सपोर्ट दाइश को वही करते हैं, लेकिन कागजों में और मीडिया में और जाहिरी तौर पर इन सबको दहशतगर्द गर्दाना जाता है। लेकिन वही वाली बात है जो अभी ये दूसरे मेहमान राशिद साहब बात कर रहे थे कि एक एक मुल्क में वो उनके दोस्त होते हैं, दूसरे मुल्क में वो उनके दुश्मन होते हैं। जाहिर है कि ये एक तरह के शतरंज के मोहरे हुआ करते हैं जिनको सुपर पावर्स हिलाया करती हैं, जैसे अमेरिका उनको हिलाता है जहां तक वो इस्तेमाल हो सके। जब वो सीरिया में इस्तेमाल हो रहे थे तो उनको इस्तेमाल करते रहे, जब वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गए और फिर ये खतरा लाहक हो गया कि जब उनमें उनके अंदर मौजूद बहुत सारे मगरबी दहशतगर्द मगरबी ममालिक से गए हुए दहशतगर्द वापस अपने ममालिक को लौटेंगे और پھر وہ ان ممالک میں دہشت گردی کریں گے تو اس سے یہاں پر بھی ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہو گیا, خاص طور پر امریکہ میں بہت زیادہ پبلک اوپینین ڈیولپ ہوا کہ ہماری حکومت ان لوگوں کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے. تو پھر حکومتوں کی مجبوری ہو گئی کہ پھر وہ ایک طرح کی تشخیص دیں کہ یہ اچھے والے ریبیلینز, اچھے والے ریبلز ہیں اور یہ برے والے ہیں. تو ابھی بھی وہ ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک طرح سے دو اقسام بنا دی ہیں کہ ایک اچھے والے ہیں اور ایک برے والے ہیں, اور یہ برے والے جو ہیں یہ داعش ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب, میرے پاس صرف ڈیڑھ منٹ کا وقت بچا ہے, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور مختصر جواب چاہوں گا ڈیڑھ منٹ کے اندر, کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب عراق جو ہے وہ دہشت گردوں کا قبرستان بننے والا ہے؟
جی آپ نے خاصی ڈائریکٹ ایک سٹیٹمنٹ دے دی, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 برس میں کچھ ریالٹیز جو ہیں, اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں, وہ ریجنز میں, ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں سامنے آتی نظر آ رہی ہیں. اگلے 3 سے 4 برس میں جو میں لینڈسکیپ دے رہا ہوں, میں جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ان کے جو باقی ایلائز ہیں, برٹن ہے, فرانس ہے, جرمنی, ان لوگوں نے, چائنا بھی اس میں, مطلب پاورفل کنٹریز میں چائنا آتا ہے, پھر رشیا ہے, اس طرح جاپان ہے, ان لوگوں نے اس چیز کو یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایران جو ہے ایک لیجیٹمیٹ, ایک ذمہ دار اور ایک طاقتور ایک اسٹیٹ ہے ریجن کی, جس کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میں دوسرا یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 برس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں حالانکہ میں ایک پریگمیٹک ہارڈ لائنر کے طور پر میں اکیڈیمیا میں جانا جاتا ہوں, لیکن میں آپٹیمسٹک بھی ہوں کہ اگلے 3 سے 4 برس میں یہ جو طالبان کا جن جو سعودی عرب نے پھینکا ہے پاکستان میں, اس پہ بھی کافی حد تک پاکستان جو ہے, پاکستان کی قوم, نہ کہ حکومت بلکہ قوم, وہ اس پہ قابو پا چکی ہوگی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں, جیسے امریکن ٹرم یوز کر رہے ہیں, کہ اگلے 3 سے 4 برس میں مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں ایران اور پاکستان مل کے پاور بروکر کے طور پر ابھریں گے, اور ان کی حیثیت جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک پاورفل بلاک ان دو کنٹریز کے مابین. سعودی عرب اس میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام اس وقت عراق میں اپنی وحشیانہ کارروائیاں انجام دے رہا ہے, لیکن عراق کی قوم متحد ہو چکی ہے اور اس نے اس عزم کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کا ہر حال میں دفاع کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس دیگر ساتھ